موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. سیکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ استاد جس طریقے پر سکھانا چاہے یا جو کرنے کو کہے وہ انسان کرتا بھی چلا جائے, کیونکہ وہ اپنے تجربے کی بنا پر کچھ چیزیں ایسی بتاتا ہے جو بعض اوقات شاگردوں کو پتہ نہیں ہوتی اور انہیں مشکل نظر آتا ہے. تو استاد نے ایک شرط لگا دی, کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں, نو کوشچن, جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سکھانے والے کے پاس آزادی بھی ہونی چاہیے, چوائس ہونی چاہیے کہ وہ جو سکھانا چاہتا ہے اور جس طریقے پر سکھانا چاہتا ہے اور جس چیز کو وہ افیکٹو پاتا ہے اس کو استعمال کر سکے. اب وہ دونوں روانہ ہوئے. یہ کلاس روم میں سیکھنا نہیں ہے, یہ پریکٹیکل لائف میں سیکھنا ہے. یہ ایک ٹرپ ہے, اسٹڈی ٹرپ ہے, راہ چلتے ہوئے سیکھ رہے ہیں. عام طور پر جب ہم علم سیکھنے سکھانے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں صرف ایک ٹپیکل کلاس روم یاد آتا ہے. اس میں انسان انفارمیشن تو پاس کر دیتا ہے ایک دوسرے کو, لیکن تجربہ اور حکمت اور وزڈم کلاس روم کے باہر ملتی ہے انسان کو. جب عملی زندگی میں انسان مختلف سچویشنز کے مطابق صحیح رویہ اختیار کرتا ہے یا استاد کچھ چیزیں کر کے دکھاتا ہے. اب وہ دونوں روانہ ہوئے, یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا, خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں, انہوں سے صبر نہیں ہوا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ سمندر میں ہوں, کشتی پہ بیٹھے ہوں اور کوئی کشتی میں سوراخ کرے تو آپ میں سے کس کا کیا ری ایکشن ہوگا, کیا اس سے کم جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا؟ کیونکہ اس میں سب کی جان کا خطرہ تھا. تو چھپ نہیں رہے. اس پر خضر نے کیا کہا, قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا, کہ تم صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام فوراً عاجزی کے ساتھ پورے ہمبل ہو کے کہتے ہیں, لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من عمری عسرا, بھول چوک پہ مجھے نہ پکڑی, میں بھول گیا تھا, I'm sorry, میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لے. یعنی اگر شاگرد یہ دیکھتا ہے کہ استاد بہت سخت ہے تو وہ اپنا کنسرن شو کر سکتا ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اصل چیز ہے کہ تعلقات میں صداقت ہونی چاہیے. آرٹیفیشلٹی اور تسنن اور اوپر اوپر کا ادب احترام اور اندر دل میں کڑن جل, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. صاف سینے صاف دل کے ساتھ انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. اور علم میں دلوں کی صفائی یہ بہت ضروری ہوتی ہے. اگر آپ کو استاد کی کسی بات سے اتفاق نہیں یا کوئی طریقہ ٹھیک نہیں یا کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو سر نہیں ہلانا چاہیے ایسی ایسی, کیونکہ یہ احترام نہیں ہے کہ نہ بھی سمجھ آئے تو پھر بھی کہ ہاں آ گئی سمجھ. پھر وہ دونوں چلے. فن تلقا, یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا. پہلے تو کشتی ڈبونے لگے تھے, اب بچے کو مار دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی, حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا, کیونکہ ان کو یہ فیل جسٹیفائیڈ نہیں تھا. کہ یہ کیسے, اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کو قتل کرے اور آپ ایک متقی پرہیزگار انسان ہیں تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے کر دیا, استاد ہے کر دیا کر دیا. نہیں, کسی کے استاد ہونے سے کوئی کام جو خلاف شریعت ہو اور وہ کر رہا ہو یا اس کو ریکمینڈ کر رہا ہو تو آپ اس پر آرام سے نہیں بیٹھ سکتے, چاہے والدین ہوں چاہے استاد ہوں چاہے کوئی بھی بزرگ ہو. اگر وہ کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں جو دین کے خلاف جاتی ہے تو ان کو بھی بتایا جا سکتا اور بتانا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ شریعت ملی تھی وہ اپنے اعتبار سے اپنا فرض پورا کر رہے ہیں, لیکن چونکہ وہ سالہ سال سے نبی ہیں, لوگوں کو بتانے والے ہیں, اب اس وقت وہ شاگرد کی حیثیت میں ہے. تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں جب وہ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں کچھ سیکھنے سننے کے لیے تو عموماً وہ کچھ نہ کچھ ضرور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے. سلم پارا, اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رحم اللہ موسیٰ, اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے, اگر وہ یہ نہ کہتے تو ہم اور بھی بہت سی باتیں جانتے, یعنی کچھ اور واقعات بھی سامنے ہوتے, کچھ اور بھی سیکھنے کو ملتا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب تیسرا چانس ہے, دو چانس مل چکے تھے اب یہ لاسٹ چانس تھا. لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا, پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا، دیوار بنا دی ان لوگوں کی جنہوں نے کھانا نہیں دیا اور جن کا کوئی قصور نہیں تھا، بظاہر ان کو نقصان دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ ابھی اعتراض تو نہیں کیا، مشورہ ہی دیا تھا۔ اس نے کہا، بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، میں نے کہا تھا نا کہ کوئی بات نہیں کرنا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا، تو ڈر کیا تھا کہ ان یتیموں کی، مسکینوں کی جو کشتی ہے وہ چھن جائے گی، لیکن اگر اس میں سوراخ ہوگا تو بادشاہ اس کو اگنور کر دے گا اور اس طرح کشتی بچ جائے گی۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ ان والدین کو لڑکے کے بعد لڑکی دی گئی، یعنی ابدلا بالجاریہ، لڑکی ملی ان کو۔ اب آپ دیکھیں کہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ عام طور پر لڑکے کے مقابلے میں زیادہ صلہ رحمی کرتی، رشتوں کو زیادہ جوڑتی، ماں باپ کی زیادہ کیئر کرتی ہے، یا بعض اوقات خاندانوں کو بنانے اور بگاڑنے میں اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر اتنی تفصیلات نہیں جانتے خاندان میں کون کون ہے، کس کو کیا دینا ہے لینا ہے، کون بیمار ہے، کس کا حال پوچھنا ہے، یہ کام کون کرتی؟ عورتیں کرتی۔ لیکن عموماً لڑکی کی پیدائش کو کچھ اچھی بات نہیں سمجھا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکرہ البنات، لڑکیوں سے نفرت نہ کرو، فإنهن المونسات الغالیات، کیونکہ وہ محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں، انس رکھنے والی ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں، ویلیوبل ہوتی ہیں۔ غالیات، غالیہ کہتے ہیں قیمتی چیز کو۔ تو بات یہ ہے کہ بیٹے کا اپنا کام ہوتا ہے اور بیٹی کا اپنا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ بیٹا اگر فوت ہو جائے اور اس کے بعد بیٹی ہو جائے تو لوگ کس قدر غمگین ہوتے ہیں۔ یعنی آپ سوچیے کسی ایسی سچویشن کو سامنے لا کے دیکھیے کہ کسی کا بیٹا تھا اور جوان ہو گیا اور پھر اللہ نے اس کو لے لیا، اس کے بعد دوبارہ اللہ نے ان کو اولاد دی اور وہ بیٹا نہیں تھا بلکہ بیٹی تھی۔ کوئی کہے گا کہ یہ اچھا ہوا ان کے ساتھ؟ ہر ایک ان پہ ترس کھائے گا، ہائے بےچارے، بیٹا چلا گیا اور اب پیدا بھی ہوئی تو بیٹی ہوئی۔ یا کسی کے اگر دو بیٹیاں اور وہ توقع لگائے ہوئے کہ اب بیٹا ہوگا تو تیسری پھر بیٹی ہو جائے، تو ہارٹ بریکنگ نیوز کہ بڑا ہی ظلم ہو گیا۔ عموماً گھروں کے اندر ایک مردنی سی، افسردگی سی چھا جاتی، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ بیٹی بیٹے کے مقابلے میں کتنی خیر و برکت کا باعث ہو سکتی اور آپ کے لیے کتنی کیئرنگ اور آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہو سکتی۔ تو بہرحال یہ جتنے بھی واقعات ہوئے ان سب کے پیچھے ایک حکمت تھی۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، وہ خود فوت ہو چکا ہے، خود فوت ہو گیا، بچے یتیم تھے، خزانہ باپ نے چھوڑا ان کے لیے۔ اب دیوار گرنے لگی تھی تو خزانہ بھی ایکسپوز ہو جاتا، اور بچے ابھی بڑے نہیں تھے تو اس کو سنبھال نہیں سکتے تھے، حفاظت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس پورے قصے میں بہت کچھ ہے، لیکن اگر آج ہم اپنے لیے صرف صبر کا لفظ لے لیں اور صبر کا طریقہ سوچ لیں کہ کیسے صبر کیا جاتا ہے ان باتوں پر جو ہماری مرضی کے خلاف واقع ہوں، وہ چیزیں جو ہمیں سخت ناگوار ہوں، ہم کچھ پلان کریں اور ہو کچھ اور جائے، ہم اپنے لیے کچھ چاہیں اور ملے کچھ اور. عموماً صبر کب ہوتا ہے، صبر کیوں نہیں ہوتا؟ وہی جو خضر علیہ السلام نے بتا دیا کہ جن باتوں کی حقیقت تم نہیں جانتے کہ یہ کیوں ہوئی. بہت سے واقعات ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. جبکہ خضر علیہ السلام آخر میں آ کے کیا فرما رہے ہیں، یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، رحمت من ربک وما فعلته عن امری، یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کا امر تھا، اذن تھا، اس وجہ سے اس نے مجھے حکم دیا کہ میں ایسا کروں اور میں نے کیا. اس کائنات میں ہر طرف اللہ کے فرشتے گھوم پھر رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے وہ بہت سے معاملات کی تدبیر کر رہے ہیں. کہیں کوئی چیز سامنے آتی، کہیں کوئی چیز فائدہ مند نظر آتی ہمیں، کہیں کوئی چیز نقصان دہ نظر آتی ہے. پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اسا ان تکرہ شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں سخت ناگوار ہو، ناپسند ہو، اپنے لیے ایک آفت، مصیبت اور بوجھ نظر آ رہی ہو، لیکن اللہ اسے میں تمہارے لیے بہت بڑی خیر کر دے. بعض وقت کسی انسان کا ساتھ، بعض وقت کسی کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی جاب، کسی کا فوت ہو جانا، کسی کا جدا ہو جانا، ان سب چیزوں میں ہمارے اندر ایک دکھ اور تکلیف پیدا ہو جاتی اور اس غم سے ہم مدتوں باہر نہیں نکلتے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور سمجھتے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، اور ساری زندگی یوں ہم اللہ کی نافرمانی اور ناشکری میں گزارتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہوا، ایسا کیوں کر دیا گیا. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم لا علم ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے یہ کیوں کیا گیا. بعض وقت کوئی چیز ٹوٹ جاتی، بعض وقت کوئی چیز عیب دار ہو جاتی، مثلا کسی بچی کی شادی ہوئی، شادی برقرار نہ رہی، بچی عیب دار ہو گئی. اب یہ ہے کہ اس کی تو شادی کہیں نہیں ہوگی، اب تو معلوم نہیں کیا قیامت آگے، والدین ہے تو وہ دکھی، بچی ہے تو وہ غم میں، دکھ میں، تکلیف میں. ایسے کتنے ہی موقع ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی چیز کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں لاس ہو گیا، بظاہر اس میں نقصان ہو گیا، کیونکہ اس میں کوئی عیب ہو گیا، کوئی اسکریچ آ گیا ہے، کچھ ٹوٹ گیا ہے، کچھ لگ گیا، کوئی دبا پڑ گیا، کچھ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے اور کیا خیر و برکت اور بھلائی رکھے ہوئے اپنے خزانوں میں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. اگر ہمیں اپنی تقدیر نظر آ جائے اور اپنی خیر و بھلائی نظر آ جائے اور مشکل حالات کے پیچھے نظر نہ آنے والی آسانی نظر آ جائے، تو ہم کسی چیز پر، کسی بھی حادثے پر، کسی بھی تکلیف پر کبھی بھی ناشکری نہ کریں اور صبر سے کام لیں. یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کچھ بھی ہو زندگی میں، کچھ بھی، ہمیشہ زبان سے الحمدللہ نکلے. بڑے سے بڑا نقصان اور چھوٹے سے چھوٹا، الحمدللہ اس میں بھی خیر ہوگی، اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی، اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا، اس کی حکمت اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس سے بہتر مجھے دینا چاہتا ہو. وہ آتا نا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. سویٹس کھانا کس کو پسند نہیں، ہر شخص کو کینڈی اچھی لگتی، چھوٹے سے بیبی سے لے کر بڑے کو، بوڑھوں اور بچوں سب کو برابر کی پسند ہوتی، لیکن کینڈیز کتنی نقصان دہ ہیں. سب سے پہلے تمہارے دانتوں کی دشمن، اور اس کے بعد بھی صرف ایک ٹیسٹ کے سوا عام طور پر ان میں کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود ہم باز کہاں آتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے کہ نقصان دہ، چونکہ پسند ہے، کوئی خاص فلیور پسند ہے، کوئی خاص ڈرنک پسند ہے، بس صرف چونکہ پسند ہے اس لیے کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کیا کیا نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو صبر صرف وہ کر سکتا ہے جو اللہ کے علم پر یقین رکھتا ہو، جو اللہ کے فیصلوں پر اعتماد کرتا ہو، اطمینان رکھتا ہو، جو تقدیر کو ایکسیپٹ کر لے کہ اللہ نے اس شخص کو میرے لیے لکھا تھا، اس کا ساتھ اللہ نے میرے لیے لکھا تھا. کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو زندگی میں کسی انسان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ کہاں سے یہ پلے پڑ گیا. چلیے بیوی کو تو کوئی نکال سکتا ہے، بچے کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ، اپنے بچے کو تو اٹھا کے نہیں کہیں پھینک سکتے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس نے یہ اسپیشل بچہ آپ کو کیوں دیا ہے، اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا. لہذا جب کبھی دل میں شیطان وسوسہ ڈالنے لگے، پریشان کرنے لگے، دکھی کرنے لگے، تو فوراً کہیں کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے اور وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، وہ ضرور مجھے کچھ اس سے سکھانا چاہتا ہے. تو ساری آپ کی توجہ، فوکس، انرجی کس پہ لگ جائے گی؟ اس لیسن پہ، اس سبق پہ جو اس کے پیچھے ہوگی. اسی طرح کوئی فائدے کی چیز ہاتھ سے چلی جائے تو آپ یہ سمجھے کہ وہ میرے لیے فائدہ مند نہ ہوگی، اللہ جانتا ہے اور میں نہیں جانتی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو اس کا کچھ حال میں تم کو سناتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ یہ ایرانی بادشاہ سائرس یا خسرو جو تھا اس کا ذکر ہے. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے ان وسائل کو استعمال کیا، ان کی پیروی کی، یعنی ان کو کام میں لگایا. وسائل ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ملے ہوتے ہیں، لوگ ریسورس فل ہوتے ہیں، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہ ریسورسز بند کے بند ہی رہتے ہیں، ان کو ہم استعمال نہیں کرتے. بڑی بڑی لائبریریاں گھر میں بنا لیتے ہیں، کبھی توفیق نہیں ہوتی کتاب اٹھا کے دیکھیں. اسی طرح اور نعمتیں بھی ہوتی ہیں، آس پاس چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ہم استعمال نہیں کرتے. کامیابی اس دنیا میں اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے جو ریسورسز کو استعمال کرے، ورنہ بہترین سے بہترین مشینری، قیمتی سے قیمتی اکوپمنٹ، اگر آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے تو وہ آپ کے لیے لوہے کے چند پرزوں یا کاغذوں کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نہیں. ذوالقرنین کامیاب ترین بادشاہ تھا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. راز کیا ہے اس کی کامیابی کا؟ فاتبع سببا، اس نے اسباب کو استعمال کیا. یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، یعنی جہاں تک اس کی ایکسپیڈیشن تھی، زمین کے اس حصے تک جہاں تک وہ گیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی زمین کا وہ آخری اینڈ ویسے تو نہیں ہے، چکے ظاہر ہے اس کی شیپ ہی ایسی ہے، لیکن جہاں بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک اینڈ تو نظر آتا ہے. یہ بہرحال وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے. ظاہر ہے کہ فاتح کے طور پہ داخل ہوا تھا، تو جو فاتح بادشاہ ہوتے ہیں وہ مفتوح قوم کے ساتھ کچھ بھی سلوک کر سکتے ہیں، ان کو مار ڈالیں، ان کو قتل کر دیں، ان کو قید کر لیں، ان کے اوپر بڑے بڑے ٹیکسز عائد کر دیں، کچھ بھی کریں، کر سکتے ہیں. جب اتنی اتھارٹی کسی کو مل جائے، پاور بھی ہو اور آزادی بھی ہو، تو پھر انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کیا کچھ نہیں کرے گا. لیکن اس نے کیا کیا؟ فرمایا کہ اے ذوالقرنین، تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے. یہ ہے عادل بادشاہ کی علامت. پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا، یعنی ویسٹ کے بعد ایسٹرن سائیڈ پر اس نے اپنی مہم جاری کی. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پہ طلوع ہو رہا ہے جس کے پاس دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی سامان ہم نے نہیں کیا، یعنی کوئی درخت وغیرہ نہیں ہے وہاں، یا انہیں گھر بھی نہیں بنانے آتے تھے. یہ حال تھا ان کا، دھوپ میں ہی رہتے تھے. اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ بھی تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یعنی اشاروں سے سمجھایا ہوگا، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں سر فساد پھیلاتے ہیں، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے. دیکھیے کوئی ہرس نہیں، کوئی لالچ نہیں، یعنی ایک عادل حکمران کیسا ہوتا ہے اس کی ساری خوبیاں یہاں دکھائی جا رہی ہیں، کہ جب وہ کسی قوم پہ قبضہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، اور جب وہ کسی کو ضرورت مند دیکھتا ہے تو اس کی کیسے مدد کرتا ہے، اور جب وہ کسی قوم کا ساتھ دیتا ہے یا اپنی مفتوح قوم کے لیے ان کی ترقی کے کوئی ساز و سامان کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ اس لیے نہیں کرتا اس لالچ میں کہ ان سے اسے مزید کچھ مال حاصل ہو. اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والوں کی کبھی یہ نیت نہیں ہوتی کہ کسی بھی علاقے کو وہ فتح کرنے کے بعد اس سے دنیا کمائیں. اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. آخر کار جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ لوہے کی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈے لوں گا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا یعنی سوراخ کرنا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کے وعدے کا وقت یعنی آخرت کے وعدے کا وقت برحق ہے کہ وہ ضرور آئے گا، اور آخرت آنے سے پہلے یاجوج ماجوج دوبارہ یہاں سے نکل آئیں گے جہاں پر وہ قید کیے گئے. یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن اصل بات یہ کہ ہمیں صرف اتنی بات پر ہی یقین کرنا چاہیے کہ جو ہمیں قرآن مجید سے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ وہ دو قومیں تھیں، ایک یاجوج اور ایک ماجوج. ایک خاص علاقے میں رہتی تھی جو ایسٹرن سائڈ پہ تھا اور بہت فسادی قومیں تھی، دوسری قوموں پہ جا کے یلغار کرتی، لوٹ مار مچاتی. تو ذوالقرنین نے اس علاقے میں جہاں وہ قوم رہتی تھی، اور لگتا یوں ہے کہ جیسے چاروں طرف سے پہاڑی علاقے میں بند تھی ایک طرح سے جو ان کا اصل مسکن تھا، تو اس کے وہ راستہ جس سے وہ نکل کر دوسری قوموں میں جا کے یلغار کرتی تھی اس کو انہوں نے بند کر دیا، لوہے اور پیتل کے ساتھ رسٹ فری کر دیا اور مضبوط کر دیا کہ وہ وہاں سے نہ نکلیں. لیکن ہوگا کیا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر باہر آ جائیں گے، اور پھر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی، سارے دریاؤں کا پانی پی جائیں گے اور بہت زیادہ فساد کریں گے. یہاں تک یہ بات تو یاجوج ماجوج سے متعلق، لیکن اوور آل جو اس پورے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ اگر انسان دنیا میں کامیابی سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں سے اور اپنے آس پاس پائے جانے والے ریسورسز سے بھرپور فائدہ اٹھائے. زندگی میں کوئی مقصد ہو اور اس کے لیے پورے وسائل استعمال کرے، بھرپور طریقے سے اس کو آگے لے کے بڑھے. یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بادشاہ کی تعریف کر رہے ہیں جبکہ وہ بادشاہ ایک ایکسپیڈیشن کے بعد دوسری پہ جا رہا ہے، تھک کے بیٹھ نہیں گیا، بس اتنا ہی کافی ہے، کم ہمت ہی نہیں. اور پھر اس کے جانے کا مقصد کیا تھا؟ دنیا میں لوگوں کی مدد کرنا، کیونکہ اللہ نے اس کو ریسورسز دے رکھے تھے اور دوسری قوموں کے پاس ریسورسز نہیں تھے. آج آپ دیکھیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جن قوموں کے پاس ریسورسز ہیں وہ دوسری قوموں پہ یلغار کرتی ہیں تاکہ ان کے بھی ریسورسز لے آئیں. یہ بہت بڑا فرق ہے. جنگیں تو ہر دور میں ہوتی رہی، ایک قوم جب طاقتور ہو جاتی تو دوسری قوم پر حملہ آور ہو جاتی، لیکن اسلام اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ قرآن نے اس بارے میں کیا تعلیم دی ہے کہ جس کے پاس بھی طاقت ہو جائے زیادہ وہ اس کی مدد کرے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے کمزور کی مدد کرے، جس کے پاس مال زیادہ ہو جائے اسلام کیا سکھاتا ہے وہ کیا کرے؟ دوسرے کے ساتھ شیئر کرے، دوسروں تک اس کو لے جائے. جس کے پاس علم زیادہ ہو جائے، یہ نہیں کہ صرف یہی دعا کرتے ربی زدنی علما اور میرا ہی زیادہ ہوتا جائے، بلکہ اس کو وہ کیا کرے؟ دوسروں کے ساتھ شیئر کرے. کیونکہ اللہ کی زمین پر اللہ کی مخلوق کے کنبہ ہے اللہ کا، اور اللہ تعالی ہم بندوں سے کیا چاہتا ہے کہ ایک طرف ہم اس کی عبادت کریں اور دوسری طرف ہم اس کے بندوں کی خیرخواہی کریں، ان کے کام آنے والے بنے، بیکار نہ ہو، بے مقصد نہ ہو، ہماری زندگی با مقصد ہو. اور زندگی کا مقصد آپ اس کو مزید خانوں میں بانٹ سکتے ہیں، لیکن بہت بڑا مقصد ہمارا اللہ کی عبادت کے بعد کیا ہونا چاہیے کہ میں کس طرح بندوں کے فائدے کا بن جاؤں، میرے اندر اللہ نے وہ کون سی قوت رکھی ہے جو دوسروں کے اندر نہیں ہے. تو یہ جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ذوالقرنین نے اپنی قوتوں کو، اپنے اسباب کو، اپنی ٹیکنالوجی کو، کیونکہ یہ لوہے اور پیتل کی دیوار بنانا جو تھا وہ بھرپور قسم کی ٹیکنالوجی ہے، کوئی معمولی سا کام نہیں ہے، یعنی وہ پورا فن ہے کہ جس سے لوہے کی چادریں بنتی ہیں اور پھر پیتل کو پگھلایا جاتا ہے اور پھر اس طرح اس کی کوٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر. آپ دیکھیں برتنوں کے اوپر ہلکا سا کلی کرواتے تھے, جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا بھی کروم چڑھاتے ہیں تو کس طرح جی کتنا اس کو تپاتے اور کیا کچھ کرتے. تو انہوں نے کیا کیا, اپنے علم, اسباب, جسمانی طاقت, فوجی طاقت اور ٹیکنالوجی, ان ساری چیزوں کے ساتھ انسانیت کی بھلائی کے کام کیے. ہم دیکھیے کہ ہمارے پاس اس میں سے کون سی چیزیں, کیا ہمارے پاس ذہن اللہ نے اچھا دیا, مال دیا, علم دیا, ٹیکنالوجی ہے, کیا ہے, کون سی چیز ایسی ہے, کون سا ہنر ایسا ہے جس کے ذریعے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, اور اگر ہے اور استعمال نہیں کر رہے تو سب سے بڑے مجرم ہیں, یا ہے اور استعمال کر رہے ہیں اور غلط رستے میں کر رہے ہیں تو بھی جرم ہے. ہمارے دین میں صدقہ جاریہ کا کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ کام کرو, اچھا کام کر کے اپنے دور کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا, اور ایسی یادیں پیچھے چھوڑ جاؤ, ایسی چیزیں پیچھے چھوڑ جاؤ کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے مگر تمہارا کام ختم نہ ہو, اور وہ تمہارے مرنے کے بعد بھی کنٹینیو کرے اور اس کا بھی اجر تم کو ملتا رہے. ہم بہت لمیٹڈ سوچتے ہیں, محدود سوچتے ہیں, وہ ٹنل ویژن, بس ایک سوراخ کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ بس اتنی دنیا میں نظر آتی, جبکہ اللہ اس سے بہت زیادہ ہمیں دینے کو تیار ہے. شرط یہ ہے کہ اسباب استعمال کریں. اسباب صرف وہ استعمال کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو. یہاں چار واقعات بیان ہوئے سورۃ الکہف میں, اور یہ چاروں چیزیں زندگی میں بڑی اہم ہیں. پہلا ایمان, دوسرے دولت, تیسرے علم, اور چوتھے ریسورسز یا اقتدار. یہ چار چیزیں پاور ہیں, ایمانی قوت, علم کی قوت, مال کی قوت, اقتدار کی قوت. یہ چاروں چیزیں امتحان ہیں, یہ چاروں چیزیں اجر کمانے کا ذریعہ ہیں, ان چاروں چیزوں کی حفاظت ضروری ہے اور ان کو صحیح جگہ پہ لگانا ضروری ہے. ایمان کی حفاظت ضروری ہے, دولت کی حفاظت ضروری ہے, علم کی حفاظت ضروری ہے اور اقتدار کی حفاظت ضروری. کس طرح؟ ایمان, ایمان کی حفاظت کہ اسے شرک سے پاک رکھا جائے, مال کی حفاظت کہ اس میں شرک نہ ہو, اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو, علم کی حفاظت کہ اس کو پا کر تکبر نہ آئے, صاحب علم صاحب صبر ہوتا ہے, اور اقتدار کی قوت کہ اس کو پا کر انسان دوسروں پہ ظلم نہ ڈالنے لگے. تو اس پوری صورت کے اندر یہ چار چیزیں, چار بڑی طاقتیں جو آپ کو ملی ہیں, ان کے استعمال کا اور ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے وہ طریقہ آپ کو سکھا دیا گیا. مزید ڈیٹیل جانے کے لیے تفصیلی تفسیریں آپ پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, لیکن لیسن یہی ہے. مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے؟ کہ ایمان ایسا ہو کہ جو فیول کی طرح کام کرے, دولت ایسی ہو کہ جو خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایمان کے ساتھ استعمال ہو, علم ایسا ہو جس کے پیچھے تقویٰ ہو, صبر ہو, اور بندگان خدا کی بھلائی کے لیے استعمال ہو. ٹیکنالوجی اور ریسورسز اور اتھارٹی ایسی ہو کہ جس سے سارے فوائد سمیٹنے کی بجائے انسانوں کو فوائد دینے والے بن جائیں. یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے دینے کو, بانٹنے کو, فائدہ اٹھانے کو, تاکہ فائدہ پہنچا سکیں. کیونکہ یہ سب کچھ ایک محدود وقت کے لیے, محدود مدت کے لیے, اور بہت جلد اس کو چھوڑ کے جانا ہے, اور آگے آخرت انتظار کر رہی ہے. اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے سمندر کی موجوں کی طرح, ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں, کوئی ادھر آ رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, اور سور پھونک دیا جائے گا, اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. عدل جب ہی ہو سکتا ہے کہ سارے ایک جگہ حاضر ہوں. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے, ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے, نصیحت نہ دیکھتے تھے, نہ عبرت پکڑتے تھے, اور نہ ہی کچھ بات سننا چاہتے تھے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے اندر اس بات پہ بہت ری ایکشن ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ سناؤ مت, مت بتاؤ, مت ٹیچ کرو, ہم خود ہی پڑھ لیں گے, ہمیں بھی اللہ نے عقل دی, ہم پڑھ سکتے ہیں قرآن, قرآن تو بہت آسان ہے, خود ہی سمجھ لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن میں جتنی دفعہ بھی قرآن کے سیکھنے کی بات ہوئی ہے, وہ سنانے کی بات, یتلو علیہم کی بات ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں بھیجی, پیغمبر بھی بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو پڑھ کے سنائے. اور صرف یہ پیغمبری کی ذمہ داری نہیں, بعد کے لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے, ازواج مطہرات خواتین کی ذمہ داری بھی ہے. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, بیان کرو اس کو جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن گھر میں تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں, اب تمہارا یہ کام نہیں کہ اس علم کو لو اور پھر بیٹھ جاؤ, بلکہ اس کو آگے بیان کرو, اس کا ذکر کرو, اس کا چرچا کرو, اللہ کی کتاب اور حکمت کی باتوں کا. تو بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے کتاب بھیجی تاکہ اس کو سمجھا جائے اور سنا جائے اور سن کے سمجھا جائے. لیکن اگر انسان دنیا کے سارے علوم حاصل کر رہا ہے, سب کچھ پڑھا اور اس کو پسے پوچھ ڈالا ہوا ہے, کل کریں گے, بعد میں کریں گے, پھر کریں گے, تو یہ تو آسان ہے, پھر ہو جائے گا, ابھی ذرا میں زندگی کے مشکل کام کر لوں, تو وہ وقت کب آئے گا؟ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے, یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اخسرین, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو, کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں, گھاٹے میں کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی, دل سعیہم فی الحیات الدنیا, جن کی کوششیں گم ہو گئیں, گمراہی پہ لگی رہی, اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ہے سب سے بڑا خسارہ کہ انسان غلط کرتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیک کہے.